الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد على صاحبها الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال جل وعلا في سورة التوبة: إن لا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. وقال عز وجل في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز اسمه في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ میں سے اکثر کو اس کا اندازہ ہے کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس وقت تک خود میں اور میرے ساتھی تنظیم اسلامی کے رفقاء اور انجم القدام القرآن کے جو فعال وابستگان ہیں، ان کا یہ وقت جو گزرا ہے کس قدر شدید مصروفیت میں اور مشقت میں گزرا ہے. جمعے کے روز اس جمعے کی تقریر اور خطبے کے ساتھ شام کو ہم نے ایک جلسہ منعقد کیا ٹاؤن ہال میں، پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم مقبور کی یاد میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جلسہ بہت کامیاب رہا. مقررین نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور سامعین نے بھی ہمیں مایوس نہیں کیا بلکہ واقعتاً ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر اس اجلاس میں شرکا کی تعداد تھی. پھر ہفتے کی صبح کو ہمارا انجمن خدام القرآن کا ایک فنکشن تھا, وہ بھی جو صبح 8 بجے سے شروع ہوا تو 1 بجے ختم ہوا. پھر ہفتے کی شام سے محاضرات کا سلسلہ شروع ہو گیا. اتوار کی صبح سے تنظیم اسلامی کے اجلاس شروع ہو گئے. تو صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک روزانہ, اور شام کو عصر سے لے کر رات کے 10 بجے تک روزانہ, یہ ہماری مصروفیت نہیں ہے شدید ترین. محاضرات کے ضمن میں اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جن کے ذریعے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کر سکوں کہ اس کی گوناگو اعتبارات سے جو کامیابی ہوئی ہے وہ ہماری ہر توقع سے بڑھ کر. ہم نے لگ بھگ 100 بلکہ اس سے کچھ کم ہی, میرا اندازہ ہے کہ 80 حضرات ہوں گے کہ جن کو ان حضرات میں شرکت کی دعوت دی. ان میں سے 25 اور 30 کے مابین حضرات ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے تشریف لائے. ان میں اس ملک کے جو چوٹی کے علماء ہیں وہ بھی شامل ہیں. حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات والے, ایک خاص مکتب فکر اور مسلک کے چوٹی کے علماء میں سے. حضرت مولانا محمد مالک کاگل بھی شیخ الحدیث جامعہ شفیع, مصرف یہ کہ ملک ویر سطح کی ایک شہرت کے حامل ہیں, بلکہ یہ کہ ابھی مجلس شورا میں اتنے عرصے وہ رہے ہیں اس اعتبار سے بھی نمایاں ہوئے. مولانا مفتی سیاح الدین صاحب کاکا خیل, یہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے بڑے مستقل رکن ہیں, بڑے پرانے اور بہت معروف شخصیت ہے. ان کا زیادہ تر اتفاق جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے اور اشتراک عمل. مولانا مفتی محمد حسین نعیمی بریلوی مکتب فکر کی ایک نمایاں شخصیت ہے, شورا کے وہ بھی رکن رہے اتنے عرصے. ویسے تو یہ کہ ملکی سطح پر معروف شخصیت ہے لیکن لاہور کے دوبارہ وہ ایک بہت نمایاں شخصیت ہے. مولانا عبدالغفار حسن صاحب, یہ وہ حلقہ ہے کہ جو اصلاً مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا لیکن اس کے بعد جماعت اسلامی کی تحریک میں طویل عرصہ گزارنے والے, پھر علیحدہ ہوئے اسی زمانے میں جبکہ ہم علیحدہ ہوئے تھے, اس وقت تک تو معاملہ رفاقت کا تھا. پھر مولانا نے طویل عرصے تک تدریس حدیث کی ذمہ داری جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ادا کی ہے. پھر وہ بھی ابھی آئیڈیالوجی کاؤنسل میں بھی تھے اور شورا میں بھی تھے. اس اعتبار سے میں غور کرتا ہوں تو تقریباً ہر مکتب فکر کے, پھر مولانا عبدالقادر روپڑی اہل حدیث اور امام میں ظاہر بات ہے کہ چوٹی کی شخصیتوں میں سے ہو. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ سب اپنے اپنے حلقوں میں بالکل سب سے اوپر کی چوٹی کی شخصیت ہے, لیکن یہ چوٹی کی شخصیتوں میں سے ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہندوستان سے مولانا وحید الدین خان صاحب دہلی سے آئے, بہت معروف شخصیت ہے, آپ نے شاید نام سنا ہو. انہیں خاصا بڑا انعام ملا تھا سیرت کی کتاب پر پچھلے سال, جو ہمارے صدر ضیاء صاحب جو سیرت کے فنکشنز کرتے ہیں اور ان میں کتابوں پر انعام ملتا ہے تو وہ عالمی سطح پر مقابلہ ہوتا ہے, اس میں انہیں انعام ملا تھا, انعام یافتہ. ہر رسالہ ان کا نکلتا ہے طویل عرصے سے, بہت ہی معروف. حیدرآباد دکن سے ہمارے وہ ساتھی 2 حضرات آئے, اگرچہ وہ ان میں سے ایک تو بہرحال آل انڈیا ایک منصب کے حامل ہے کہ آل انڈیا مجلس قرآت ہے، قراء حضرات کی ایک تنظیم ہے ہندوستان میں پورے ملک کی سطح پر، اس کے وہ معتمد اعلیٰ ہیں، معتمد عمومی ہیں، سیکرٹری جنرل مولانا قاری عبدالعلیم صاحب جو تشریف لائے ہوئے جمعے میں بھی شاید میں درخواست کروں اور جمعے کی نماز انہیں سے پڑھوا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جو ویسے تو یہ کہ کس کو صفحہ اول کہا جائے کس کو صفحہ دوم کہا جائے، میں صرف ایک معروف ہونے کے اعتبار سے ان حضرات کو صفحہ اول کی قرار دے رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ تعداد ہمارے یہاں جو ہے وہ 25 اور 30 کے مابین ابھی جن کی اس کی کمی ہے کہ جن حضرات نے وہ جو تصور فرائض دینی میں نے ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا اس پر اظہار خیال فرمایا۔ تو ایک تو یہ پارٹیسپیشن کے اعتبار سے میرے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، کوئی نمایاں مکتب فکر ہمارا اس ملک کا نہیں ہے کہ جس کے چوٹی کے علماء میں سے کوئی نہ کوئی اس میں شریک نہ ہو۔ پھر یہ کہ جو وہاں فضا برقرار ہوئی، بعض حضرات نے مجھ سے بعض اعتبارات سے شدید اختلاف کیا، شدید تنقیدیں کی، اب میری تنظیم کا میری انجمن کا جلسہ ہے، میں صدارت کر رہا ہوں لیکن کھل کر اس پر تنقیدیں ہوں، اختلاف ہوا، اسی لیے تو میں نے وہ جو مجھے ایک عجیب سا انتقال ذہنی ہے یہ کہ فوراً یاد آیا قرآن مجید میں ہے کہ لا یزال مختلفین بل ذالک خلقہم، یہ لوگ تو اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے اور اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے کہ اس میں اختلاف ہے، شکلوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، زبانوں کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، ہر گلے رنگوں بوئے دیگر است، صحابہ کرام میں اختلاف تھا، کسی کا کچھ مزاج ہے کسی کا کچھ مزاج ہے، کوئی بالکل درویش منش ہے، کوئی کاروباری صلاحیت بہت رکھتا ہے، کوئی مرد میدان بہت زیادہ ہے شجاع ہے، کوئی جو ہے خطیب بہت اعلیٰ پائتا ہے، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، انہیں قانون کا سنس جو ہے اللہ نے خصوصی عطا فرمایا، کسی کو قرآن کے قرآن سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، کسی پر زہد کا انتہائی غلبہ تھا، حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ ایک خاص مزاج ہے، یہ تو ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، بلے زانے کا خلق کا ہوں اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہ بونا گونی بو کلگونی رنگا رنگی یہ نہ ہو تو یار تو منوٹنی ہو جائے اور بڑی سمجھ اکتا جائے آپ کی۔ تو میں اس لیے یہ ذہن میرا منتقل ہوا اس آیت کی طرف کہ میں نے تو اجتماع بلایا ہی اس لیے تھا کہ اختلاف ہو، لہٰذا اختلاف ہوا بچ کر ہوا، لیکن جو چیز قابل شکر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تلخی نہیں، میں نے اپنے ساتھیوں کو تو بار بار کی تلقین سے کہہ دیا تھا کہ بالکل سامنے بن کر بیٹھی اور استفہام کے لیے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لو، کوئی جرا کوئی تنقید کوئی ان کو پڑھانے کی کوشش ان سے اپنی بات بنوانے کی صحیح، اس سے میں نے سختی سے روک دیا، اور اگر کوئی سوال سامنے میں صرف ہماری تنظیم کے رفقا نہیں تھے عوام بھی تھے ان میں سے کسی نے ایسا کوئی سوال کر لیا تو میں نے وہ سوال روک لیا۔ ان میں سے متعدد حضرات نے اس بات کا اعتراف کیا اعلی رؤوس الاشہاد کہ جہاں تک کی معلوم تاریخ ہے اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس قسم کی ایک مجلس ترتیب دی گئی اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آئیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بتائیے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہم پر تقاضے اور فرائض عائد ہوتے ان کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، کوئی شوق مجلس آرائی اور انجمن آرائی اور کوئی شوق سیاست یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی خوشگوار ماحول میں یہ 6 دن کے مسلسل حاضرات ہوئے۔ تیسری کامیابی جو میرے اعتبار سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے، اگرچہ سب حضرات اس طریقے سے تقریر کرنے کے پر قادر نہیں ہوتے کہ اپنے معافی ضمیر کو صحیح صحیح مرتب شکل میں بیان کر سکے. بعض علماء سے یہ شکایت پیدا ہوئی تو وہ تیار ہو کر ہی نہیں آئے تھے. جیسے کہ عام طور پر ان کی عادت ہے کہ وہ جاتے ہیں بس واس کہنے جاتے ہیں, تو وہ بھی انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی واس کی محفل ہے, ایسی بات کر کے جس میں سرے سے کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اس کو واس کہہ دیا. وہ پر حقیقت ویسے اپنی جگہ پر وہ مباحث قیمتی تھے, لیکن یہ کہ وہ جس مقصد کے لیے یہ حضرات منعقد کیے گئے تھے ان کے اعتبار سے وہ بالکل آؤٹ آف پلیس, وہ اس ماحول میں وہ چیز جو ہے وہ کسی طرح بھی فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی. لیکن پھر بھی لوگوں نے انتہائی صبر اور سکون کے ساتھ, لیکن میرے لیے جو سب سے بڑی چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نہیں محسوس کیا کہ کسی بھی صاحب کی طرف سے کوئی بنیادی بات اختلافی آئی. احتیاطیں ہونی چاہیے, یہ اندیشے ہیں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, بعض میری تعبیرات جن کو کہ میں پچھلی مرتبہ جمعے میں پیشگی بیان کر چکا تھا کہ روا روی کی تحریر میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہو گئے کہ جن سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے. مطلب میں نے جب یہ لکھا کہ میں اپنے اس خط کے ذریعے سے علماء پر اتمام حجت کر رہا ہوں, یہ اصل میں میری دھمکی تھی. مجھے پتا تھا کہ علماء آسانی سے کس سے مس نہیں ہوتے, تو میں نے یہ دھمکی اس لیے دی تھی کہ وہ میری اس دعوت پر لبیک کہیں تشریف لائیں. اس معنی میں میں نے حجت کا لفظ استعمال کیا تھا کہ دیکھیے میں نے تو آپ سے ہدایت چاہی, آپ نے نہیں دی, تو اللہ تعالیٰ کے آپ جو آپ دیں گے. ایک تو وہ ہے کہ جسے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ سرتابی کرتا ہے. اب دیکھیے یہاں بھی وہی انتقال دینے والا معاملہ ہے کہ اما من جا کا یسا وہ یکشا فانتا ہو تلاسا, جو چاہتا ہے کہ بتاؤ میری غلطی جو ہے اس کی نشاندہی کرو. یہ جو انداز ہے, اب اگر اس کے باوجود تین چار اگر آپ کے خطوط مجھے آئے ہیں کہ ہم تو تم سے اتنے بیزار ہیں کہ آنے کو بھی تیار نہیں, ٹھیک ہے, مزاج ہے, استاد ہے, تو تین اگر آپ کے خطوط ہیں صرف ایسے کے جو آئے ہیں, باقی بات نہایت اکابر علماء کے بہت ہی عمدہ جو نہیں آ سکتے ان کے جو جذبات مجھ تک پہنچے ہیں خطوط کے ذریعے سے وہ میرے لیے سرمایہ عزیست رہے. مولانا سعید احمد اکبر آبادی جو اس وقت بر صغیر کے چوٹی کے علماء میں سے, اپنی عمر کے اعتبار سے اور اپنے وسیع تجربے کے اعتبار سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کے اس وقت چوٹی کے عالم ہے. وہ شخص کے جو مدرسہ عالیہ کا پرنسپل رہا ہو طویل عرصے تک, کلکتے کا قدیم درسگاہ ہے کلکتے, وہ شخص جو یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کا ڈین آف تھیولوجی رہا ہو طویل عرصے تک, وہ شخص کے جو نہایت اعلی علمی کتابوں کا مصنف ہے, میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں ان کی کتابیں پڑھی تھی حقیقت وہی, اور مجھے وہ کتاب اس سے بہت فائدہ پہنچا. آج تک شاید میری لائبریری میں اس کا موجود ہو جس کے بعد چیپٹرز کو میں نے انڈر لائن کر کر کے پڑھا تھا, جس طرح میں اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھتا تھا, میڈیکل کی کتابیں پڑھتا تھا اور میری تو عادت تھی سوفٹ پینسل نیلی پینسل علیحدہ رنگوں سے میں انڈر لائن کرتا تھا ان چیزوں میں ایک ربط قائم کرنے کے لیے کہ اس پہلو سے یہ نکات اہم ہے اس پہلو سے یہ نکات اہم ہے, تو ان کو علیحدہ علیحدہ رنگوں سے تاکہ پھر کبھی موقع آئے صرف اتنا وقت ہو کہ ایک نگاہ دورانی ہے تو وہ مختلف رنگوں سے میں گنتا چلا جاؤں کہ یہ اس رنگ کی بات ہے یہ اس چیز کی. اسی انداز میں نے بعض کتابوں کو پڑھا ہے, ان میں سے ایک ان کی کتاب آپ اندازہ کیجیے, یہ 1952-53 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ شخص اس وقت اتنے اعلیٰ پائے کا مصنف, ابھی سیرت عثمان پر ان کی بڑی ضخیم اور بڑی عمدہ کتاب آئی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط انہوں نے جمع کیے. پھر یہ کہ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک اکیڈمی دیوبند میں قائم ہوئی ہے, اس کے وہ ڈائریکٹر بیمار ہیں, بہت علیم ہیں, آنا چاہتے تھے, انتہائی خواہش مند تھے کہ آئیں اور میری تائید کریں یہاں آ کر کلی, لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹروں نے کراچی میں اس وقت انہیں بالکل اجازت نہیں دی موو کرنے کی, تو ہمارے ساتھی ان کا ٹیپ میسج لے آئے ہو 35 منٹ کا
پیش کرا کر اور اس میں ہر پہلو سے انہوں نے تائید کی، کسی پہلو سے کوئی تصدیق نہیں.
میرے لیے بتائیے سرمایہ زیست ہے کہ نہیں؟ اسی طرح مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، وہ صرف ہندوستان کے نہیں، وہ تو بین الاقوامی ہے، عالم عرب میں جتنے وہ محبوب ہیں اس کا کسی کو اندازہ ہو نہیں سکتا. عرب ان کی عربی زبان کی چاشنی سے چٹخارے لیتے، ان کی تحریر، ان کی تقریر جس اعلی پائے کی جو عربی ہے، جس کو کہ اہل زبان جو ہے وہ تسلیم کرے کہ ہمارے ہاں بھی گنتی کے کوئی لوگ ہوں گے جو اس پائے کی عربی لکھ سکے یا بول سکے، وہ ہے مولانا علی میاں. ان کا بھی خط بہت ہی حوصلہ افزا آیا، ایسے گننے دیے جن کو میں یہاں نقل بھی نہیں کر سکتا. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ محاضرات انشاءاللہ تعالی ایک سنگ میل ثابت ہوں گے ہمارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں دین کی. جس چھوٹی سی خدمت کا میں نے آغاز کیا تھا اس میں بہرحال 20 سال نکل گئے ہیں، اب تھوڑا وقت باقی ہے. لیکن یہ کہ انسان کی یہ کمزوری ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے شروع کیا ہے اسے وہ پھلتا اور پھولتا ہوا دیکھے، پھل لاتا ہوا دیکھے. اگرچہ سورہ صف میں ایک عجیب نقطہ ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اخرا تو حبونہ نصر من اللہ و فتح قریب. ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہے کہ فتح ہو اور کامیابی ہو اور نتائج نکلے، اور تمہیں اپنے لگائے ہوئے پودے جو ہیں وہ برگ و بار لاتے نظر آئے، یہ تمہیں پسند ہے. اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں، اللہ کو اگر یہ کام کرنا ہو تو آنے واحد بھی کر دے. اللہ تو صرف تمہارا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنا تن من دھن لگا دیتے ہو یا نہیں. اللہ کی نگاہ میں تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے ہی نہیں. یہ تو اونچ نیچ ہے، ہوتی رہتی ہے. تلکل ایاب ندا میں رہا بین الناس اخرا تو حبونا، یہ گویا کہ ایک طرح سے تعریف ہے. تمہاری نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہوگی، تمہاری نگاہ میں تو پڑے گا کے برابر ہو کر. ہم تو بس صرف یہ ہے کہ شمع یہ سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے. ہم تو دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ جو ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے تن من دھن لگا دیں، جو یہ کر دے وہ کامیاب ہے، چاہے ایک قدم چل پائے ہو اور فوراً موت میں آ لیا ہو، پہلے ہی قدم پر شہادت قدم چوم لے کامیاب ہو. اس پہلو سے یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بڑھے، پھیلے، نتائج نکلے. میں نے بہرحال اپنی جوانی، اپنی عمر کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے اس کام میں لگایا ہے. اس لیے فطری خواہش ہے کہ یہ پائیدار بنیادوں پر آگے بڑھے، دعوت قرآنی بھی آگے بڑھے اور اقامت دین کی جد و جہد بھی صحیح صحیح رخ پر. علا من حاد النبوۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی لحظ پر اس کام کو بڑھانے کی کوشش کریں. باقی کہاں تک کوئی پہنچے گا اور کہاں تک یہ جد و جہد پہنچے گی، یہ کسی کو معلوم نہیں. جب قرآن میں حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے کچھ پتا نہیں، میرا کیا بنے گا تمہارا کیا بنے گا. وہی ندری یا قریب و لمبئی تم بات ہوا دور، مجھے کچھ پتا نہیں. جس عذاب کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے وہ آیا سر پر آن کھڑا ہوا ہے یا ابھی کچھ مہلت ہے، مجھے کچھ پتا نہیں. تو ہمیں کیا پتا، گئے بر پشتے پائے خود نبی نم. انسان کا حال تو یہ ہے کہ کبھی وہ اپنے خود پیر کی پیٹھ پر جو چیز رکھی ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھتا. جسے آپ کہتے ہیں ناشتنے کی شاید نظر نہیں آتی، تو دعویٰ وہ کرتا پھرے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں اور یہ مستقبل ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، گاہ میری نگاہیں تیز چیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جھلک دکھاتا ہے. جو اقبال نے کہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، اور پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے نہ سکے گا پرنگ میری نواؤں کی تاپ. یہ دونوں کیفیات ہوتی ہے. بہرحال میرے لیے یہ چیز بہت ہی مجھے اطمینان ہے کہ میں نے جو کام اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تائید و نصرت کے بھروسے پر شروع کیا تھا، اس میں ہمارے قدم رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب میں نے آج کے لیے جو وقت جو کافی اس میں گزر گیا اپنے تاثرات کے بیان میں، ہمارے اسی محاضرات میں ایک صاحب تشریف لائے تھے مظفر آباد آزاد کشمیر سے، مولانا سید مظفر حسین ندوی. مجھے پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا، مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ بہت خاموش طبع، بہت شریف النفس اور بہت نیک انسان ہے. کیونکہ اس وقت اب ہمارے پاس ہے پانچ چھ دن، تو اندازہ ہوا کہ صاحب دل ہے. اور انہیں کچھ دو اطراف سے کچھ فیض بھی پہنچا ہے اور دو اطراف سے ان کی مناسبت بھی ہے. ندوے میں جب وہ پڑھ رہے تھے تو مولانا سید ابو الحسن ندوی مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں ان کے استاد. اب مولانا علی میاں حنفی ہیں، مولانا مسعود عالم ندوی سلفی یا اہل حدیث تھے. مولانا علی میاں بھی اگرچہ کچھ دیر کے لیے جماعت اسلامی میں شریک ہوئے تھے ابتدا میں جب جماعت کی تشکیل ہوئی تھی، لیکن بہت جلد کچھ اختلافات اور کچھ چیزوں سے مایوس اور بددل ہو کر چھوڑ گئے تھے. یہ سن 43 میں چھوڑ گئے تھے. اس کے بعد ان کا زیادہ وقت گزرا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ، جبکہ مولانا مسعود عالم ندوی جو جماعت میں آئے تو جماعت ہی میں رہے، اور عالم عرب میں مولانا مودودی کو متعارف کرانے والے بھی ہیں. مولانا کی کتابیں جو ہیں عربی زبان میں منتقل کرتا، وہ بھی ندوے کے صاحب قلم فیض یافتہ، تو ان کی عربی بھی بہت ہی پسند کی جاتی ہے. ان دونوں کے یہ شاگرد ہیں، تو دونوں مزاج ان میں جمع ہیں. مجمع البحرین ان کو میں کہوں کہ ان میں ایک طرف وہ حنفیت بھی ہے اور دوسری طرف یہ کہ اس پہ وہ سختی اور یبوست بھی نہیں ہے کہ ذرا سی لکیر سے اگر لکیر کا فقیر آدمی ذرا سا کوئی ہٹا ہوا کوئی چیز دیکھی تو گھبرا گیا. یہ نہیں، بس لکھے مسیح کر دیے. پھر یہ کہ وہ ایک انقلابی انداز بھی ہے ان کا، جو وہ ابتدائی جماعت اسلامی کے دور کا تھا، اور وہ تبلیغی جماعت کا وہ تقوی، تدین، دھیما پن، یہ بھی وہ آئے. اور وہ شخص ہے کہ جنہوں نے سن 47 میں جو جہاد کشمیر کا ہوا تھا، تو جہاں تک میرا گمان ہے وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اس کی تحریک کرنے والے وہی تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کے نمایاں فرد ہے اس جہاد کے، لیکن میرا یہ گمان ہے، میں مزید تحقیق ان سے کر لوں گا، کہ اس کی تحریک کرنے والے ہی وہ. انہوں نے جو تقریر کی وہ محاضرات کے موضوع کے بارے میں، تو انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ مجھے تو پوری چیز سے اتفاق ہے. ایک جملہ ہی بہت قیمتی ہے. البتہ انہوں نے ایک بات جو فرمائی وہ میں اس وقت آپ کو انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے، ہمارا ایک تو یہ نقطہ نظر ہے جو بحثیت ہے مسلم مومن ہمارا ہونا چاہیے. یہ الفاظ انہوں نے بدی الفاظ یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن یہ کہ میں اس کو جو کچھ سمجھا ہوں بیان کر رہا ہوں، کہ ایک خالص بادہ پرستانہ نقطہ نظر بھی اگر ہو، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، اسے مشرق و مغرب سے خطرات لاحق ہیں، ہمارے دشمنوں کی بڑی پاورفل لابیز ہمارے اندر موجود ہیں، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد یہاں کوئی ہنگامہ، کوئی اختلاف رائے، کبھی لینگویج رائٹس ہو گئے، کبھی وہ سندھ میں ابھی ایکسپلوژن ہوا تھا جس کے مواقع پر محسوس ہوتا رہا کہ شاید پتہ نہیں یہ کشتی اب اس گرداب سے نکل سکے گی یا نہیں نکل سکے گی. اب اس حالت میں ہم کیا کریں؟ اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کوئی سہل نسخہ بھی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے طویل نسخے تو ہے عجد الحم مستطا تم اتحاد پیدا کرو, جو بھی اپنے رینکس کے اندر اختلافات ہیں ان کو دور کرو, یکجہتی پیدا ہو, علاقائی سطح پر انصاف کا معاملہ ہو, لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں تاکہ ان میں اطمینان ہو. پھر یہ کہ بہرحال خارجہ پالیسی کے تحت اگر کوئی ہمارے دشمن ہے تو کچھ دوست بھی تلاش کیے جائیں. یہ ان میں سے کسی چیز سے بھی اختلاف نہیں ہے, یہ لوگ کرتے ہیں.
لیکن یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو خالص سیکولر ذہن کا آدمی سوچے گا.
دشمنوں کے مقابلے میں دوستوں سے کوئی تعاون, ان کے ساتھ کوئی معاہدے یا معاہدے نہ ہو تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, کوئی نہ کوئی اطمینان ہو, یہ چیزیں تو ہر شخص سوچے گا. اسلحہ جمع کرنا ہر شخص سوچے گا, کتنا ہم بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے, کہاں سے دے سکتے ہیں, کہاں سے نہیں ملتا.
یہ ساری سوچیں تو ہر شخص کی ہوں گی, وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, وہ مومن ہو یا کافر. لیکن انہوں نے دو آیات
جو اس کا آسان ترین نسخہ ہے اور جو اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو تو جو شور شاٹ ہے جس میں کہ کسی شک کو سننے کی گنجائش نہیں, وہ نسخہ پیش کیا. اس نسخے کا پہلا جز تو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اہل ایمان, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ تو اس کا پہلا جز ہے, اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے. اب اس میں حدیث میں اس انداز کی باتیں بہت سی آئی ہیں. فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر کے اندر مدغم کر دو, مجھے شعر یاد آیا ہے, وہ احمد شاہ رنگیلا غالب تھا نا, کہ جب ابدالی آ رہا تھا یا نادر شاہ منزل بہ منزل دہلی کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے مختلف علاقوں کے ذمہ دار ان کے لوگ تھے, پرچے آ رہے تھے بار بار کہ اب بادشاہ سلامت کچھ کیجیے, دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے, اب یہاں پہنچ گیا. تو ان کی وہ رنگ رلیوں کی محفل رہتی تھی, شراب نوشی ہو رہی ہے, عیاشی ہو رہی ہے, تو انہیں وہ خط پڑھنا بھی بہت ہی گرا محسوس ہوتا تھا اپنی تباہ پر. تو وہ رکا آتا تھا پرچہ, اس کو لے کے پھاڑ کر اور وہ شراب کے جام میں ڈال دیتے تھے, ہی دفتر بے مانا ورتے میں نہ بھولا. یہ انداز مطلوب ہے کہ دنیا کے تمام تفکرات کو غرق کر دو ایک فکر میں, وہ فکر آخرت ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ من جعل همومه هما واحدا هم الاخره کفل اللہ جمیع ہمومہ ہی فی الدنیا. اللہ ذمہ لیتا ہے اس کی دنیا کے تمام تفکرات کو دور کرنے. بتائیے اس سے آسان اس کا کوئی ہے؟ بس یہ کہ اس میں تھوڑے سے ایمان کی ضرورت ہے. اگر وہ تھوڑا سا یقین کہیں سے میسر آ جائے, یقین پیدا کر اور لادا یقین سے ہاتھ آتی ہے, وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مقبول, وہ یقین ہے اصل مسئلہ. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے, من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے, اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جو ایک انسان اپنے بھائی انسان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کی اتنی قدر ہے کہ اس کی ضرورت پوری وہ کرتا ہے, تو اگر اللہ کے دین کی ضرورت کوئی پوری کر رہا ہو تو اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ہے انداز. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم جما دے گا, پھر ان میں کوئی لغزش نہیں ہوگی، کوئی تزلزل نہیں ہوگا، تمہارے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے گی. یہ تو ہے اس نسخے کا جزء اول. دوسرا جزء کیا ہے؟ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا. یہ بھی یقین کی بات ہے، جس کا پشت پناہ اللہ بن گیا ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، اب کوئی اللہ پر غالب آ سکتا ہے. لیکن یہاں تھوڑی سی دھمکی بھی ہے، وہی یخذلکم، اور ہوش میں آؤ، اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے. فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ امریکہ بچا لیں گے، میزائل بچا لیں گے، اواکس بچا لیں گے، اگر اللہ وہ چھوڑ دے پھر کوئی بچانے والا نہیں. نہ کثرت تعداد بچاتی ہے، 12,000 تھے مسلمان جنگ حنین میں، شکست ہوئی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. اس کو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ معاملہ کرتا ہے خالص مدد دی سکے پر. اگر ان کی آپس کی جنگ ہے تو ان کا تو معاملہ حساب کتاب سے ہوگا، اسباب و وسائل کی کمی بیشی فصلوں کو ہوگی. مسلمان کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اللہ کے اس کے ساتھ معاملے کے معیارات بالکل جدا ہیں. ان دونوں میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو بھی اصل میں عام طور پر عادی ہو گئے سوچنے کے ان معیارات اور پیمانوں سے کہ جو اللہ کے پیمانے اور معیارات ہیں کفار کے لیے. مسلمان کا معاملہ بالکل مختلف. تو یہ نسخہ انہوں نے بیان فرمایا، اور میری اصل میں باتیں تو بالکل سامنے کی ہیں، دو دو چار کی ہیں، ہزاروں مرتبہ اس انداز میں یہ مضمون بیان بھی ہوا ہوگا. لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے بیان کیا، یہ ہوتا ہے اصل میں. مجھے واقعہ یاد آیا، واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کہ امیر افغانستان امیر کابل کی والدہ شدید بیمار تھی. حکما جتنے بھی تھے افغانستان میں مایوس ہو چکے، پھر حکیم اجمل خان صاحب کو دہلی سے بلایا گیا. انہوں نے دیکھا بابا نسخہ لکھوانا شروع کیا، فلاں اتنا فلاں یہ. تو امیر صاحب جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ساری دوائیاں تو ہم استعمال کر چکے. تو حکیم صاحب نے جواب دیا، بدستے اجمل خان بخور، یہ دوائیاں آپ اجمل خان کے ہاتھ سے یہی دوائیاں کھاؤ. دوائیوں کا معاملہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن کس کے ہاتھ سے وہ دوائی کھلائی جا رہی ہے، کس کے نسخے سے، کس کی تجویز سے وہ دوائی کھلائی جا رہی ہے، اس کو بڑا فرق. تو میں نے اس کو محسوس کیا کہ جس طرح روپ کر انہوں نے یہ بات کہی ہے، جس یقین کے ساتھ کہی، اس کا دن پر اثر ہوا. میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ میں یہ بات انہیں کے حوالے سے آپ حضرات تک اس قلعے کے استعمال میں منتقل کروں گا. اب اس مضمون کو ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، اس کا قرآن مجید میں دو جگہ پر ذکر آیا ہے، خاص طور پر مثبت اور منفی، ایک جگہ مثبت انداز میں، جگہ منفی انداز میں. وہ جو مثبت انداز والی آیت ہے وہ تو ہمارے ایک کتابچے کی وہ اساس اور بنیاد ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 157، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اللہ نے چار الفاظ کے حوالے سے معین کی. حضور نبی امی، وہ جب تشریف لائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ میری ایک رحمت خاص ہے، وہ میں نے ریزرو کی ہوئی، وہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جو جب ہمارے رسول نبی امی آئیں گے تو جو ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے وہ اس رحمت کے حقدار ہیں. وہ کیا معاملہ ہے؟ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. کہ جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا تو وہ کامل فلاح جو ہے وہ ان کے لیے ہے, ان کے حصے میں آئے گا. تو یہاں ایمان, تعظیم, مدد اور نصرت اور اتباع نور یعنی قرآن, نور الذی انزل معہ, اس نور کا اتباع جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے. اس میں تو کسی شک و شبہ گنجائش میں اس سے مراد قرآن. بہرحال اس پر وہ میرا کتاب کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, اس کا صرف حوالہ کافی ہے, بالکل شوق تو پڑھو. تو یہ تو ہے مثبت انداز کے حضور کی مدد کرنی ہوگی اگر تم چاہتے ہو فلاح و کامیابی. اب مدد سے کیا مراد؟ کیا حضور کو اپنے کسی ذاتی ضرورت کے لیے مدد درکار تھی؟ کیا آپ کو اپنی کسی گھریلو مشکل کے لیے مدد درکار تھی؟ کیا آپ نے کبھی پوری زندگی کسی کے سامنے اپنی مالی امداد کے لیے دست و سوال دراز کیا؟ میرے تو آنسو نہیں رکتے اس واقعے پر جب بھی تصور آ جاتا ہے کہ جو معاملہ کے حضور نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کیا, ان سے زیادہ جگری کون ہوگا؟ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. حضور تو ایک ایسے بے ہما واہما انسان کا یہاں نقشہ پیش فرما رہے ہیں, میرا کوئی دوست نہیں, خلیل میرا کوئی نہیں. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, باقی اس دنیا میں میرا خلیل صرف اللہ. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کے اندر شفقت اور محبت اتنی بے پایا تھی کہ ہر صحابی محسوس کرتا تھا کہ حضور میرے خلیل ہیں. یہ تو ذرف کا معاملہ ہے نا, کہ ہر ایک یہ محسوس کرتا تھا کہ شاید آپ کی نظر عنایت سب سے بڑھ کر مجھ پر. حضرت ابو ذر تو خاص طور پر اوثانی خلیلی ذکر ہی کرتے ہیں, بہت سی احادیث ان سے جو مروی ہیں, میرے خلیل میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی. یہ الفاظ کی بات ہے, لیکن حضور کا فرمان یہ لو كنت متقدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. یہ تو لو ہے, اگر کرتا. وہ ابو بکر ہے کہ جنہوں نے جب ہجرت کا حکم آ گیا, حضور کو اجازت آ گئی, انتظار کر رہے ہیں, حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے ہیں حضور اجازت آ گئی کہ نہیں آ گئی, حالات دن سے دن بگڑتے جا رہے ہیں, اندیشہ ہے کہ ابو آخری اقدام قریش کرنا بیٹھے, آخری حملے کا جو تیاری آتے خبریں تو انہیں بھی آ رہی ہوگی کہ نوجوان ٹرین کیے جا رہے ہیں, نامزد ہو چکے ہیں کہ بیک وقت حملہ کریں, تو پوچھ رہے ہیں لیکن مجھے فرماتے ہیں ابھی اجازت نہیں آئی. ایک وقت, ایک دن دوپہر کے وقت آئے, اور یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے, عرب کے تمدن کے خلاف, روایات کے خلاف. تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے, دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں, تو بڑی غیر معمولی سی بات تشریف لائے, اور آتے ہی آپ نے کہا کہ ایک خاص بات ہے, ذرا جن باتیں سب کو ہٹا دو. حضرت ابو بکر نے عرض کیا, حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا تھا, یہاں تو آپ کے اہل کے سوا تو اپنے ہیں, آپ کے گھر والے ہیں. آپ فرمائیے, آپ نے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے. اب جو خوشی کی کیفیت حضرت ابو بکر کی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے حضور کو بتائے بغیر تیاری کی ہوئی ہے, دو اونٹنیاں خوب کھلا پلا کے خربا کر کے تیار کی ہوئی ہے,
روٹ کا یہی معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو انرجی سٹور ہو جاتی ہے بہت، تو بیٹری چارج کی ہوئی ان کی، تو جانا ہے اور تیزی سے جانا ہے، اور ظاہر بات ہے پیچھا ہوگا تعاقب ہوگا، تو جتنی ان کے اندر انرجی سٹور کی جا سکے کی ہوئی ہے، خود تیار کیا ہوا ہے، تو بہت خوش ہو کر کہ آج شاباش ملے گی، عرض کرتے تو جس میں نے شروع کی اور خود تیار کی، اب ہے یہ وہ مرحلہ حضور توقع فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک روپنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا، رو پڑو حضرت ابو بکر کہ حضور کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے، یہ تو الفاظ ہے، میں جو تعبیر کیا کرتا ہوں کہ حضور مجھ سے بھی اتنی مغایرت، یہ ہے حضور کا معاملہ، کس کام کے لیے آپ کو مدد درکار تھی، وہ مدد اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کی مدد، اللہ کے نظام کو برپا کرنے کے لیے مدد، کوئی ذاتی مدد، کوئی اپنی خاندانی مدد، کوئی اور کسی مسئلے میں استمداد، بعض اللہ ثم بعض اللہ، وہاں تک آتا ہے کہ حضور کا تو کوڑا زمین پر گر جاتا تھا سواری پر آپ ہوتے تھے تو سواری کو بٹھانا اترنا کوڑا خود اٹھا لینا یہ آپ کو زیادہ پسند تھا بنسبت اس کے کہ کسی سے یہ کہیں کہ ذرا مجھے پکڑا دینا کوڑا، یہ ہے وہ بات کہ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اب اسی کا منفی پہلو ہے کہ جو آیا ہے سورہ توبہ میں، عجیب ہے یہ، میرا تو ذہن میں نہیں تھا، میں نے یہ پلاننگ نہیں کی تھی کہ اتفاق سے یہ اسی ہجرت کا واقعہ ہے جس کا کہ ابھی میں نے آپ کو ذکر سنایا. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ثانی اثنین ذو الفضل اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قدوہ تبوک کے موقع پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سے کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اگر تمہاری ہمتیں پست ہوتی جا رہی ہیں، ساقل تم اللہ، اگر تم زمین میں دھسے جا رہے ہو، تمہارے پاؤں من من بھر کے ہو گئے ہیں، یاد کرو اللہ محتاج نہیں ہے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے اس مرحلے پر تو اللہ نے تو مدد کی ہے ہر مرحلے پر، جب یہ صرف دو تھے اور غار میں تھے کون سا بچانے والا، جبکہ حضرت ابو بکر اپنے لیے نہیں اپنی جان کے لیے نہیں حضور کی وجہ سے اس درجے پریشان ہوئے کہ حضور اگر انہوں نے کسی نے اپنے جھانک بھی لیا نیچے ہو کر قدموں کی طرف تو ہم دیکھ لیے جائیں گے، لیکن یہ کہ وہاں بکری کا جانا، ذرا اندازہ کیجیے اللہ بچاتا ہے کس چیز سے، بکری کے جانے سے، کبوتری کے انڈے سے، کھوجی ماہر ترین کھوجی لے آیا ہے، کہتا ہے میرا علم کہتا ہے یہاں ہے اس غار میں، کھوجی تو آپ کو معلوم ہے پنجاب میں کھوجی جو مویشیوں کے چوریوں کا جو کھوج لگانے والے ہیں کہ کتنی مہارت ہوتی ہے، وہ کھوجی جو ہے لے آیا کہ میرا علم میرا تجربہ بتاتا اس بات میں، اچھا کیا بات تھی اگر وہ ذرا گھس کے دیکھ لیتے کس قدر باریک پڑتا، لیکن وہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے دل مصرف ہو کیسا ہو شاہ جدھر چاہے وہ پھر، لہذا ابو جہل کھڑا ہوا ہے دہانے پر پکار رہا ہے اگر کوئی ہے اندر تو نکل آیا ہے محمد نکل آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں قتل نہیں کروں گا، زندہ نہیں جاؤں گا، بتائیں اس وقت حضرت ابو بکر گھبرا ہے اور حضور نے وہ بات فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ، وہ اللہ نے تو مدد کی تو اس طرح کی، البتہ تمہارا تو امتحان ہو جائے گا نہ کہ تم مدد کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تو دیکھنا یہی ہے زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ امتحان کے لیے قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب کس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، تمہارے جذبہ انفاق کا امتحان ہے، تمہارے جوش جہاد کا امتحان ہے، تمہارے ذوق شہادت کا امتحان ہے،
امتحان کے سوا تو یہ اور کچھ مطلوب نہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, بس جانچنا ہے پرکھنا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ دو آیات بھی ذرا اس نصرت کے سلسلے میں ذہن نشین کر لیں, اور دو آیات اور میری آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے نصرت اصلاً کس کی درکار ہے, دین. اسی لیے میں نے آج شاید نوٹ کیا اور آپ نے شروع کی جو دعائیں ہیں ان میں وہ دعا شامل کی. ویسے تو خطبے میں ہمیشہ ہم دعا وہ مانگتے ہیں کہ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مدد فرما اپنے ہر اس بندے کی کہ جو مدد کرے تیرے نبی کے دین کی. وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلنا معه. اے اللہ مدد فرما اپنے ہر اس بندے کی جو تیرے نبی کے دین کی مدد کرے, اور ہمیں انہی میں سے بنا دے, ان کے ساتھ شامل کر دے, اور ہر اس شخص کو رسوا کر دے اور اپنی توفیق اس سے سلب کر لے, اسے چھوڑ دے, اس کی مدد سے دستکش ہو جا جو تیرے نبی کے دین سے دستکش ہو رہا ہو, اور اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کر دیے. میں اس کی تعبیر کیا کرتا ہوں تو اللہ ہم کبھی دھوکے سے ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائے. ہوتے ہیں نا گندم نما جو فروش دکھاتے گندم میں بیچتے جو بظاہر دین کی خدمت ہے, اصل میں دنیا مطلوب ہے, کوئی چوتراہٹ مقصود ہے, شہرت مطلوب ہے, کسی اور پہلو سے کوئی منفعت پیش نظر ہے. تو یہ گندم نما جو فروش جو ہے موجود ہوتا, تو ہم کہیں کسی کی گندم نمائی سے دھوکا کھا کر اور اس کے ساتھی نہ بن جائے, اور ہمیں یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ تو جو فروش ہے, گندم نما ہے صرف. یہ ہے وہ دعا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مدد کس کی ہے, دین کی. لیکن اب اس کی نسبتیں دو ہو جاتی ہیں. یہ ہے بات جو ان دو آیتوں کے حوالے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. نبی کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے. دین کی ایک نسبت ہماری طرف بھی ہے, لکم دینکم ولی دین, میرا دین, ہمارا دین, تیرا دین, تمہارا دین, یہ مجازی نسبت ہے. نبی کا دین, محمد کا دین, یہ بھی مجازی نسبت ہے. دین کی اصل نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی, دین اللہ. اس لیے کہ دین اسے کہتے ہیں کہ جس کو مطاع مطلق مان کر اس کی اطاعت میں پوری زندگی کا نقشہ بنایا جائے, وہ اس کا دین ہے. سوورنٹی بادشاہ کی ہے, ہی از سوورن. مطاع مطلق بادشاہ, قانون ساز بادشاہ, تو اس کا پورا نظام اب بنے گا نا, اسی کے نائبین, اسی کے اپوائنٹڈ لوگ ہوں گے جو گورنر ہوں گے, فلاں ہوں گے, یہ ہوں گے, پھر وہ جو چاہے قانون بنا لے, جس شے کو چاہے حلال قرار دے, جس شے کو چاہے حرام قرار دے. اس نظام کو آپ کیا کہیں گے؟ دین الملک. یہ لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ یوسف میں, ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. اس کو آپ قیاس کر لیجئے جمہور کی حاکمیت کے اصول پر, جمہور کے قانون سازی کے اختیار مطلق کے اصول پر جو نظام بنے گا وہ دین جمہور, اور اللہ کو حاکم مطلق مان کر, جیسے تبرکن ہم نے قرارداد مقاصد میں مانا ہوا, تبرکن ہے باقی ترخانے کے لیے, آج تک تو مانا نہیں, آج کی تاریخ تک نہیں مانا, جھوٹ کہتا تو اگر کہتا کہ اس نے مانا, بالکل نہیں مانا. فلاں چیز مستثنا, فلاں چیز مستثنا, فلاں چیز مستثنا, کیا مانا؟ خاک مانا. جس چیز میں بیگمات ناراض ہو وہ مستثنا, جس میں امریکہ ناراض ہو وہ مستثنا, جس میں کارخانے دار ناراض ہو وہ مستثنا, جس میں زمیندار ناراض ہو وہ مستثنا, تو کیا مان؟ یہی تو مان لے, تو یہی تو ہے ایک ایک ہی تو بات ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن یہ بڑی بھاری بات ہے. قول ثقیل، ایک اللہ کا بندہ بن جانا انفرادی اعتبار سے بھی بہت مشکل، اور اجتماعی اعتبار سے صرف اللہ کی حاکمیت پر پورے نظام زندگی کو استوار کر دینا آسان کام نہیں ہے. کام تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا. کوشش ہم کر سکتے ہیں، کوشش کر لینے میں ہماری کامیابی ہے، کر لینا آسان نہیں ہے. بہرحال یہ ہے وہ دین. تو دین کی نسبت کس کی طرف ہے؟ دین اللہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تو دین اللہ کا ہے، اس کی سربلندی کس کی مدد ہوئی؟ اللہ کی مدد. اس کو سربلند کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدى دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. تو فرض منصبی کس کا؟ رسول کا. اس میں تم اگر اس دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے تن من دھن لگا رہے ہو، نبی کے دست و بازو بن رہے ہو، تو کس کی مدد ہوئی؟ رسول کی مدد. تو یہ تین چیزیں ہو گئی، دین کی مدد، دین کی نصرت، ایک طرف اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور دوسری طرف رسول کی مدد اور نصرت. اس کے لیے دو آیتیں نوٹ کر لیں. ایک سورہ حدید کی ہے جس میں یہ ویسے تو جامع ترین آیات میں سے قرآن مجید کی، اس وقت میں صرف ترجمہ آپ کو سنا سکتا ہوں، اس سے زائد نہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو روشن تعلیمات کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ. بینات کا دونوں پر اطلاق ہوگا، جو تعلیمات میں لے کر آئے وہ بھی روشن، فطرت انسانی کی جانی پہچانی، اور جو معجزے ہو لائے وہ بین. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی، میزان بھی اتاری. میزان سے مراد سب کے نزدیک شریعت، وہ نظام عدل جو اللہ نے دیا. معاشی میدان میں یوں عدل و انصاف ہوگا، سیاسی میدان میں یوں عدل و انصاف ہوگا، شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کا یہ توازن ہوگا، آجر اور مستاجر کے مابین حقوق و فرائض کا یہ توازن ہوگا، بائیں اور مشتری کے مابین حقوق و فرائض کا یہ توازن ہوگا. ہر پہلو سے توازن ہوگا. وہ میزان ہے، اس میں تلے گا ہر ایک کا حق، اور ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے. والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر، وہ اولاد کے فرائض ہیں والدین کے بارے میں، بات تو ایک ہی ہے. تو حقوق و فرائض کا ایک توازن ہے. اچھا، یہ سب کچھ جو ہے اللہ نے رسول بھیجے، تعلیمات اتاری، بینات اتاری، کتاب عطا فرمائی، میزان اتاری، کاہے کے لیے؟ یہ کوئی ہابی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی پاس ٹائم ہے، وقتی مشغلہ تھا اللہ کا؟ یا غور سے سنیے، کیا ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، بیکار کا کام، بے مقصد کام، یا کوئی مقصد ہے اس کا؟ ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ بے مقصد کام رکھے رہے ہیں تو اس دین کو. چشم مومن سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب، بند رکھو اسے، یہ پٹارا کھل گیا تو ہماری خیر نہیں، ہمارے مفادات کی خیر نہیں، ہماری چوگراہٹوں کی خیر نہیں، ہماری پیشوائیوں کی خیر نہیں. بدر، جانتا ہوں میں کہ مومن حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیرانِ حرم کی آستین.
عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کرو،
وہ تقاضے ابھر رہے ہیں جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار تقاضے ہیں، کچھ پکار رہا ہے زمانہ، تو چپ رکھو، اس پٹارے کو بند رکھو، چشم مومن سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب، اسے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ کر کر دو مقابلے خانقاہی میں، اسے ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات ہے، کتاب اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، اور یہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھے، اب تو نور اور بشر میں جھگڑ لڑا دو، لڑتے رہے نور بشر کے جھگڑے میں، سایہ تھا کہ نہیں تھا اسی میں طے کرو، ریسرچ کرو، مناظرے کرو، اور بڑے بڑے کھیلے کھیل اور میلے اور ٹھیلے عرس ہیں اور فلاں کا عرس ہے، لمبے لمبے اخبارات کے اندر چھپتے ہیں مزاروں کی تصاویر، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو کھلونے ہیں جو دے دیے گئے، کھلونے دے کے بہلایا گیا، تو یہ کس لیے اللہ نے دین نازل کیا تھا، کس لیے یہ نظام عدل دیا تھا، لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر کاربند ہوں، قائم ہوں، یہ ترازو نصب کی جائے، یہ دھرم کنڈا صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں تلے سے بالکل بات، لیکن ترازو نصب کون ہونے دے گا، جو لائنس شیئر لے رہا ہے اپنے حق سے بڑھ کر لے رہا ہے وہ پسند کرے گا کہ توڑ کے لے، جو محروم ہے وہ تو چاہے گا کہ بھائی یہ ترازو سے توڑو، یہ کیا دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر لیے جا رہا ہے اور ہمیں ترخا رہا ہے ایک دو مٹھی کو، وہ تو چاہے گا، کیا ہمت نہ ہو، جرت نہ ہو، کھڑا نہ ہو سکے، لیکن یہ کہ جو زائد لے رہا ہے وہ کبھی چاہے گا، اور یہ لوگ جو ہیں چاہے دلیل سے بھی قائل ہو جائیں مانیں گے کبھی نہیں، یہ وہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے کبھی ماننے والے نہیں، اس لیے فرمایا انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی تو اتارا ہے کہ نہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چار کتابیں عرشوں آئی ہیں، یہ پنجواں آیا ڈنڈا، جس کو اقبال نے یوں کہہ دیا کہ آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، لوگ گھبراتے ہیں میری ان باتوں سے، کیا بات کرتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لوہا اتارا ہے، کیوں اتارا ہے، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دوسری منفاتیں بھی ہیں، چمتا پھکنی توا برات یہ بھی بنتی ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کے لیے اس کا مقصد ہے مسئلہ، اور یہ کس لیے ہے کہ اس اسلحے کی طاقت کو وہ لوگ جو میرے دین کے ماننے والے ہیں، اس نظام عدل پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہاتھ میں لے اور سرکو بھی کرے ان کی کہ جو اس کے نفاذ کی راہ میں آئے، بھلے یعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، رسول کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کیا ہے، اس کے دین کا نفاذ، رسول کی مدد کیا ہے، اس کے دین کا نفاذ، تو جو اللہ کے دین کی اس تنفیذ میں اپنے تن من دھن کو لگانے کے ساتھ اس کے لیے بھی تیار رہے، یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے ہمیں حضور کی سیرت میں جو تدریج ملتی ہے وہ اگر سامنے نہیں ہوگی تو فساد ہو جائے گا، فتنہ ہوگا، بارہ برس مارے کھائی ہے اور مارے کھانے کی پریکٹس کروائی ہے حضور نے، اور کسی کا بال تک بھی کا نہیں کیا، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑ کر اور بت جو ہے وہاں جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو میں آپ کو مراحل انقلاب تفصیل سے بتا چکا ہوں، اچھا یہی آیت ہے کہ جس پر سورہ سب ختم ہوتی ہے، وہی دو نصرتیں، اللہ کی نصرت، رسول کی نصرت، وہی دو نصرتیں سورہ سب کی آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے کہ یاد کرو 600 برس قبل حضور کی فیصد، حضور پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا، حضرت مسیح اور حضور کے بعد 600 صدیوں کا فصل ہوا، جیسے آج ہمارا رسول تمہیں پکار رہا ہے کہ مدد کرو اللہ کی، مدد کرو میری، اسی طرح 600 برس قبل بھی آواز لگی تھی، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، میں تو مر رہا ہوں، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اب کون ہے کہ میرا ساتھی بنے، مددگار بنے، آوان و انصار میں شامل ہو، یہ ندا تھی حضرت مسیح علیہ السلام، من انصاری اللہ، اللہ کے کام میں، اللہ کے دین کے لیے کون میرا معاون مددگار ہوا، قال الحواری، دیکھیے دو نسبتیں آ گئی، من انصاری رسول کی طرف اور اللہ کی مدد، اس کے بعد تاریخ کا ایک جھلک دکھا دی، یاد ہے تمہیں کتنے تھے وہ چند، 12 تھے نا ہماری، ان میں سے بھی ایک غداری کر گیا تھا، دوسرے پیٹر نے 2 مرتبہ اعلان برات کیا تھا کہ نہیں نہیں میرا کوئی تعلق نہیں مسیح کے ساتھ، حضرت مسیح ان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ، یہ حضرت مسیح نے کہا تھا جب پیٹر نے بہت ہی وفاداری کا اظہار کرنا شروع کیا اور عقیدت مندی کا، فرمایا تھا بفور دی کاک کروز یو ول ڈینائی می تھرائس یا ٹوائس، صبح کا کے آغاز سے پہلے پہلے تم میرا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ انکار کرو، مجھے پکڑ دھکڑ شروع ہوئی کہ پکڑو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، میں نہیں ساتھی، دہائی ہے، میں نہیں ان کے ساتھ، یہ اب رہ گئے 10 حواریین سے، پھر جو دعوت شروع ہوئی، مارے انہوں نے، کھائی جانے انہوں نے دی، ان پر ایمان لانے والوں کو زندہ جلایا گیا، انکوزیشن کورس بنی ہے، پوری پوری کلیکٹو فیصلے کیے گئے، جلا دو مارو، لیکن وہ حق کا چراغ روشن سے روشن پر ہوتا گیا، فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن طائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة، بنی اسرائیل میں ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر وہی غالب ہوئے، وہی بات کہی نا، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے مسلمانوں وہی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، پھر ہمارا رسول ہے، بلکہ مجھے یاد آ گیا اقبال کا شعر کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کو کیا، کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، تو تاریخ تو دہراتی رہے گی، آج ہم میں سے ہر شخص کی سعادت اس میں ہے کہ اس پکار کو کھلے کانوں سے سنے، کھلے دل سے قبول کرے، یہ ہے وہ شور شوق نسخہ، تم اللہ کے دین کی مدد میں لگو، اللہ تمہارے دنیا کے تمام معاملات کا ذمہ خود لے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اور وان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔